فلكل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. جو شخص استغفار کو لازم قرار دے دے تو اللہ تبارک و تعالی اس کی ہر تنگی ختم کر دے گا, اس کی ہر پریشانی دور کر دے گا, اور اسے ایسے مقام سے روزی دے گا کہ اس کا اپنا بھی وہم و گمان نہ ہوگا کہ مجھے یہاں سے روزی مل سکتی. یہ کس چیز کی خیر و برکت ہے؟ استغفار لازم قرار دینے کی. لازم قرار دینے کا معنی یہ کہ دن یا رات کی کسی گھڑی میں ضرور استغفار کرے, لازمن استغفار کرے, بلا ناغہ استغفار کرے, تو اللہ تعالیٰ اس کی پریشانیاں دور کر دے گا, ہر دکھ درد ختم کر دے گا, اور ایسے مقام کی اس کو روزی دے گا کہ اس کا وہم و گمان تک نہ ہوگا کہ یہاں سے کچھ مل سکتا ہے. سو بار کا استغفار, کتنی اس میں خیر و برکت. یہ ہے دین کی آسانی. آگے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا بلن یسات الدین احد الا غلبہ, اگر کوئی شخص یہ چاہے کہ میں قرآن و حدیث سے پڑھ کر عمل کروں اور تیز رفتاری سے عمل کروں, خوب عمل کروں, تو فرمایا کہ شاید وہ چند دن چل سکے, دو دن, چار دن, دس دن, سال, دو سال, ایک وقت آئے گا کہ الا غلبہ, یہ دین جو ہے اس پر غالب آ جائے, تھک ہار کے بیٹھ جائے گا, پھر کبھی لاغے ہوں گے, کبھی کرے گا, اگتا جائے گا. اور پیغمبر اسلام کی حدیث ہے کہ لا یمل اللہ حتی تملو, اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بندے سے نہیں اگتاتا, لیکن بندہ اگر اگتا جائے تو اللہ بھی اس سے اگتا جاتا. اور یہ کب ہوگا؟ جب یہ خود ساختہ اور مصنوعی تکشف اپنے اوپر طاری کر لو. اور یہ تب ہی ہوتا ہے جب بندہ کتاب و سنت سے اپنی گرفت ڈھیلی کر لے اور دنیا کے دعات کے پیچھے چل پڑ. کہیں سے کوئی آواز آ رہی, کہیں سے کوئی آواز آ رہی, ایک سے ایک بہروپیا سامنے آتا ہے, یہ کر لو اور وہ کر لو. میرے بھائی اور بزرگوں, دین میں کچھ بتانے کی اساس ہی اللہ نے ایک انسان کو دی ہے اور وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور پیغمبر اسلام نے اتنے اخلاص سے, جدوجہد سے اور محنت سے اللہ کی ایک ایک بات کو پہنچایا اور ساتھ یہ دعویٰ کر کے گئے, یہ بتا کر گئے کہ ما ترک من شیء یقربک من الجنہ الا وقد حدثتکم بہ, کہ لوگوں ہر وہ چیز جو تمہیں جنت میں پہنچا سکتی ہے وہ میں نے بیان کر دی. ہر وہ عمل, ہر وہ ذکر, ہر وہ کوشش جو تمہیں جنت میں پہنچا سکتی ہو وہ میں نے بیان کر دی. تو اس کے بعد آپ کو کیا کرنا, یہ نئی نئی چیزیں, نئی نئی باتیں اور یہ نئے نئے ڈرامے, کیا اس کا فائدہ؟ تو فرمایا کہ نئی اشاعت دین احد الا غلبہ, کوئی شخص دین سے بڑھ کر اللہ کے پیغمبر کے منہج اور اللہ کے پیغمبر کی سنت سے بڑھ کر کوئی عمل زیادہ کرنے کی کوشش کرے گا اور دین پر غالب آنے کی کوشش کرے گا تو یہ دین اس پر غالب آ جائے گا, دین اس کو بچھاڑ دے گا اور بالآخر یہ شخص تھک ہار کے بیٹھ جائے گا. پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ سنو, اللہ کو تمہارا کون سا عمل پسند ہے, کون سا عمل پسند ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ احب الاعمال الى اللہ ما دومن علیہ, کہ اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ عمل وہ ہے جو لگاتار کیا جائے, ہمیشہ کیا جائے. اور لگاتار عمل میرے دوستو آپ وہی کر سکیں گے جو کتاب و سنت کے دائرے میں ہے, کیونکہ ساری آسانی کتاب و سنت میں. مشکل تب پیدا ہوگی جب قرآن و حدیث کے دائرے سے باہر نکلے. فرمایا کہ بہترین عمل وہی ہے جو ہمیشہ کیا جائے اور لگاتار کیا جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نعم الرجل عبداللہ, عبداللہ بہت اچھا آدمی, لیکن فرمایا کہ اس میں ایک کمی آ گئی, کانا یقوم اللیل فترکہ, پہلے وہ رات کو قیام کیا کرتا تھا, اب اس نے چھوڑ دیا. اور کسی عمل کو کرتے ہوئے چھوڑ دینا یہ اللہ کو پسند نہیں. میں ایک حدیث آپ کو سناتا ہوں چھوٹی سی, اس پر آپ غور کریں. یہ ایک صحابی کا عمل, عبداللہ بن عمرو بن عاص کا. اس کی بیوی نئی نئی شادی ہوئی تھی, بیوی اس کی جناب عائشہ کے پاس آئی. جناب عائشہ نے دیکھا کہ اس کی پراگندہ حالت اور نئی نویلی دل و دلہن تو بہت سچ کے رہتی اور یہ بہت ہی پراگندہ حالت میں, تو پوچھا کہ یہ کیا وجہ, کیا معاملہ, میں تو چند روز ہوئے آپ کی شادی کو, یہ کیا معاملہ ہے؟ بہت اونچے ذہن کی وہ خاتون تھی. اس نے اپنے شوہر کی شکایت نہیں کی لیکن اس کی تعریف شکایت کی لیکن تعریف کے پہلو میں کہا کہ میرا شوہر بہت نیک آدمی, رات بھر وہ تہجد پڑھتا ہے, اللہ کی عبادت کرتا ہے اور دن کو روزے رکھ لیتا ہے. اب دن کو روزہ ہو رات کو قیام کرے تو بیوی کے ساتھ قرب تب ہوگا, تو جب قرب نہیں تو پھر سجنا بھجنا کس کے لیے؟ اس لیے میں اپنی عام حالت میں ہوں, شوہر کی تنقید نہیں کی لیکن حرف شکایت زبان پر آیا تعریف کے پہلو کہ بہت نیک آدمی ہے, رات بھر عبادت کرتا ہے اور دن کو روزے رکھتا ہے. جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے اس عمل سے پیغمبر اسلام کو آگاہ کر دیا, آپ نے بلا لیا, فرمایا کہ علم اخبر بھی ان کا تقوم تقوم النہار, مجھے خبر دی گئی ہے کہ تم پوری رات قیام کرتے ہو اور ہر روز روزے رکھتے ہو, یہ کیا ہے؟ فرمایا کہ جی ہاں یہ عمل ہے میرا, مجھے اللہ سے بہتر ثواب کی توقع ہے اور میں اللہ کی خوب عبادت کرنا چاہتا ہوں. نبی رسان کہتا ہوں عمل بلا شبہ عظیم الشان نظر آتا ہے لیکن کسی عمل کی عظمت کسی انسان کے بنانے سے نہیں بنتی, چاہے وہ صحابی ہی کیوں نہ ہو, عمل کی عظمت ثابت ہوتی ہے اللہ کے پیغمبر کی تصدیق. وہ دین میں ہر پیار, ان کی ہر بات پتھر پر لکیر, دنیا کا کوئی مائی کا لال ان کی بات کو ٹال نہیں سکتا اگر وہ اسلام کا دعویٰ رکھے. فرمایا کہ عبداللہ اس میں کمی کرو, یہ بتاؤ کہ رات کو کتنا قرآن پڑھتے؟ کہا کہ سارا پڑھ جاتا. فرمایا کہ یہ کوئی ثواب اور تعریف کا کام نہیں, ایک رات میں پورا قرآن ختم کر دو, کم کرو اس میں. اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 20 پارے پڑھ دیا کرو. فرمایا اور کم کرو. کہا کہ 10 پارے پڑھ دیا کرو. فرمایا کہ اور کم کرو. کہا کہ یا رسول اللہ میں نوجوان ہوں, مجھ میں بڑی طاقت اور ہمت ہے, میں پڑھ سکتا ہوں. بالآخر اللہ کے پیغمبر نے ان کو اجازت دے دی کہ ٹھیک ہے تم 3 راتوں میں قرآن ختم کر لیا لیکن 3 سے کم میں اجازت نہیں. اب روزے کی طرف آ جاؤ, یہ روزے کیا رکھتے ہو تم زمانے بھر کے روزے؟ کہا کہ جی. فرمایا کہ اس میں کمی کرو, ہر مہینے 3 روزے رکھا کرو. کہا کہ یا رسول اللہ میں نوجوان ہوں, مجھے بڑی طاقت اور ہمت ہے, اجازت دے کہ میں زیادہ کر لوں. وہ زیادہ کرتے 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 نبی علیہ السلام نے کہا کہ یہاں تک اجازت ہے کہ 100 میں داؤدی رکھ لیا کرو. داؤد علیہ السلام کے روزے کہ ایک دن روزہ رکھتے تھے, ایک دن افطار کیا کرتے تھے, ایک دن روزہ ایک دن افطار. آخر معاملہ طے ہو گیا, نبی علیہ السلام نے عہد کر لیا کہ اس سے زیادہ نہیں کروں گا. عمل کرتے رہے کرتے رہے, جب تک جوانی سے خوب عمل کیا, حتیٰ کہ بڑھاپا آ گیا. بڑھاپے میں کہتے ہیں عبداللہ کہ کاش میں نے پیغمبر اسلام کی وصیت کو قبول کیا ہوتا, جب آپ نے آسانی کا درس دیا تو کاش میں نے قبول کیا ہوتا, اب بڑھاپے میں یہ عمل مجھ سے نہیں ہو رہا. ایک رات میں 10 پارے بڑھاپے میں رات کو نہیں پڑے جا رہے, ایک دن کا روزہ اور ایک دن کا افطار مجھ سے نہیں ہو رہا, ممکن نہیں ہو رہا. کاش میں نے پیغمبر اسلام کی نصیحت پر عمل کیا ہوتا, آخری عمر میں ان کو افسوس ہوتا. لیکن نبی اسلام کے ساتھ کیے ہوئے معاہدے پر وہ پوری طرح قائم تھے, اور بعض اوقات جب بیمار ہو جاتے, روزے نہ رکھ پاتے, روزے چھوڑ دیتے, لیکن ان روزوں کو بعد میں رکھا کرتے تھے تاکہ وہ معاہدہ جو پیغمبر اسلام سے کیا ہے اس پر تا حیات قائم رہو. یہ ایک صحابی کی مثال ہے جو اللہ کے پیغمبر کا ساتھی تھا, بہت ہی نیک اور بہت ہی متقی اور پرہیزگار, لیکن اپنے عمل پر تمام جو سلسلہ تھا اس میں ان کو آخری عمر میں جا کے بہت تکلیف ہوئی, بہت تکلیف. اور میرے بھائیوں ہم تو بہت کمزور ہوں, ہم پیغمبر اسلام کے منہج سے اگر ہٹ جائیں تو مشکل ہی مشکل میں گرفتار ہو جائیں. اس لیے نبی اسلام کا فرمان کہ ان دین یسر, یہ دین بہت آسان ہے, مانا یہ کہ پیغمبر اسلام جو کچھ دے کر گئے قرآن حدیث جس کے بارے میں فرمایا کہ ترکت من البیضاء, میں ایک چمکدار واضح اور روشن راستے میں تم کو چھوڑ کر جا رہا ہوں, نئی روحا و نہا روحا سوا, اس کی رات اور دن دونوں بالکل برابر, اس کی رات بھی دن کی طرح چمکدار ہے, یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان. تو فرمایا کہ لن یشاد الدین احد الا غلبہ, جو شخص اس دین پر غالب آنے کی کوشش کرے گا اور دین سے ہٹ کر کوئی نئی چیز بنائے گا کہ زیادہ عمل کروں نئے عمل کروں, تو دین اس پر غالب آ جائے گا, اس کو بچھاڑ دے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اعمال کو قبول نہیں کرے گا. اب دیکھیں نا دین سے ہٹ کر اگر کسی چیز کو اپنائیں گے تو خیر وہ بدعت ہوگی, اور جب بدعت کسی کے عمل میں آ جائے یا کسی کے عقیدے میں آ جائے تو اس کی ساری باتیں ضائع ہو جاتی, ساری باتیں برباد ہو جاتی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, ما اللہ من احدث حدثا او آم محدثا, جو شخص کسی نئے طریقے کو جاری کرے, کسی نئے عمل کو جاری کرے, اس پہ اللہ کی لعنت برسے. اور جہاں اللہ کی لعنت ہوگی وہاں اللہ کی رحمت نہیں ہوگی, ایسا انسان اللہ کی رحمت کا مستحق قرار نہیں پاتا. یہ بدعت کی شناخت اور اس کی مذمت کا پہلو, ایسا عمل قبول نہیں ہوگا بلکہ ایسا عمل بقیہ نیک اعمال کو ضائع کر دے. بدعت کسی کے عمل میں شامل ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بقیہ اعمال کو ضائع کر دے. حضرت ابن قیم نے لکھا ہے, ان کا یہ قول سنتے ہیں بڑا قیمتی قول, وہ فرماتے ہیں کہ شیطان جب کسی انسان کو گمراہ کرنے کے لیے آتا ہے اس کے پاس چھ جال ہیں گمراہ کرنے کے, لیکن سب سے پہلے وہ دو جال پھینکتا ہے اور کوشش کرتا ہے کہ ان دو جالوں میں سے کسی ایک جال میں انسان کو پھنسا دے. پہلا جال شرک اور دوسرا جال بدعت کا, کوشش کرتا ہے کہ یہ انسان شرک کر بیٹھے چاہے ذرے کے برابر کیوں نہ, اگر شرک میں کامیاب نہ ہو سکے تو پھر اس کو چھوڑ دیتا ہے اور دوسرا جال لے کر آتا ہے, وہ بدعت کا جال اس میں پھنسا لے. ان دونوں جالوں میں سے کسی ایک میں اگر وہ پھنسانے میں کامیاب ہو جائے تو پھر وہ اس انسان کو چھوڑ دیتا ہے. اب چاہے تم ہر سال حج کرنے جاؤ, عمرے کرنے جاؤ, ہر سال زکاتیں دو, نمازیں پڑھو, تہجد پڑھو, فرض پڑھو, نفل پڑھو, اب میری صحت پر کوئی اثر نہیں پڑے. کیوں؟ اس لیے کہ شرک یا بدعت کی موجودگی میں تمہاری کوئی نیکی اللہ قبول ہی نہیں کرے, اس انسان کو شیطان چھوڑ دے. اس لیے ہم بعض ایسے لوگوں کو دیکھتے ہیں بے بہاشا عمل کرتے ہیں, بڑے اخلاص کے ساتھ کرتے ہیں لیکن شیطان مطمئن ہے, اس لیے کہ وہ کسی جال میں پھنسا چکا ہے, ایسے جال میں کہ جس کی موجودگی میں کوئی نیکی قبول نہیں. اس لیے میرے دوستوں اور بھائیوں ہمیں چاہیے کہ اللہ کا خوف پیدا کریں اور پیغمبر اسلام کی تعلیم کو کندھے سے باندھ. اتنا قیمتی آپ کا فرمان ہے کہ یہ دین بہت آسان ہے, اسی دین پر اتفاق کرو. اور آگے سما کے حسد دے دوں وقار ہوں, سیدھے ہو جاؤ, اپنی اصلاح کر لو, استقامت کی راہ پر آ جاؤ, وقار ہوں. اور اگر مکمل سیدھے ہونے کی طاقت نہیں تو سیدھے ہونے کے قریب ہو جاؤ, جیسا کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ فتق اللہ ما استطعتم, جتنی تم میں طاقت اور ہمت ہے اتنا اللہ سے ڈرو, جتنی تم میں ہمت اور طاقت ہے. فرمایا کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها, اللہ تبارک و تعالیٰ کسی نفس کو اس کی طاقت سے بڑھ کر تکلیف نہیں دیتے, اس کی طاقت سے بڑھ کر اس کو تکلیف نہیں دیتے. بہت آسان, اتنی آسانی اس دن اللہ کے پیغمبر کے پاس صحابہ آیا کرتے پر خوش ہو کر جاتے. ایک صحابی بھی جا رہا ہے کہ صحیح بخاری کی روایت ہے, رو رہا ہے اور اپنی موت پکار رہا ہے کہ میں برباد ہو گیا, ہلاک تو ہلاک تو یا رسول اللہ, یا رسول برباد ہو گیا. فرمایا کہ من نبی اہلا کا کر, تمہیں کس چیز میں تباہ کر دیا, کس چیز میں برباد کر دیا, میں قصہ تو بیان کروں. اس نے کہا کہ وقعت و علا اہلی فی رمضان, میں رمضان میں روزے کی حالت میں اپنی بیوی کے پاس چلا گیا, اور روزے کی حالت میں جانا تو منع ہے, برباد ہو گیا, ٹوٹ گیا میں, تباہ ہو گیا. فرمایا کہ اس کا حل موجود ہے, تم پریشان نہ ہو, آتف رفا بس, جاؤ ایک غلام خرید کے آزاد کر دو, یہ گناہ ختم ہو جائے گا. اس نے اپنے گردن کو پٹ کر گردن پہ ہاتھ مارا اور کہا کہ واللہ واللہ لا املک الا رقبتی ہذی, کہ یا رسول اللہ میں اتنا غریب ہوں کہ صرف اپنی گردن کا مالک ہوں, کسی غلام کو خرید کے آزاد نہیں کر سکتا. فرمایا کہ ٹھیک ہے, تم شہر مستعب ہیں, دو ماہ کے روزے رکھ لو, 60 روزے, مشکل ختم ہو جائے گی. اس نے کہا کہ ایک روزے سے تو اتنی مشکل آئی تو 60 روزے کہاں رکھ پاؤں. فرمایا کہ پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دیا. اس نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ پورے مدینے کی بستی میں مجھ سے بڑا مسکین کوئی نہیں اور مجھ میں طاقت نہیں کہ میں 60 مسکینوں کو کھانا کھلا. اب جو اس مسئلے کا حل تھا اس کی بھی طاقت نہیں تھی. اس نے فرمایا کہ بیٹھ جاؤ, اللہ کی طرف سے کوئی آسانی آئے گی تو اللہ تمہاری مدد کرے گا. تھوڑی دیر بعد دیکھا ایک ٹوکرا کھجوروں کا کہیں صدقہ آیا اور آپ کے سامنے رکھا گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ سائل کہاں ہے, جو بھی یہاں آیا تھا اپنی مشکل بیان کر رہا تھا کہاں ہے وہ؟ اس نے ٹوکرا دیکھ لیا تھا, فوراً کھڑا ہو گیا, یا رسول اللہ میں یہاں کھڑا ہوں, فرمایا کہ آ جاؤ. فرمایا کہ یہ ٹوکرا لے لو اور اس کو مدینے کے مسکینوں میں صدقہ کر دو. اس نے پھر کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اس پورے مدینے بستی میں مجھ سے بڑا کوئی مسکین نہیں. فرمایا کہ جاؤ, اطعم اہلک, یہ ٹوکرا اپنے گھر لے جاؤ اور اپنے گھر والوں کو کھلاؤ, اللہ تمہارے گناہ کو معاف کرے. کتنی آسانی, کتنی راحت, دین کے دامن کو تھام لو, آسانی ہی آسانی. تکشف تب طاری ہوگا, اشکال تب آئے گا جب قرآن و حدیث کے دائرے سے آپ خروج کریں گے. پھر بڑی بڑی شخصیات ہوں گی اور وہ مختلف طریقوں سے آپ کو بڑھائیں گی, ایسی ایسے فتوے دیں گی کہ کبھی ہر مہینے, کبھی ہر سال آپ کی جیب سے مال برآمد ہو. اور ایسے ایسے رواج ہیں, ایسی ایسی رسمیں ہیں کہ لوگ ان کو پورا کرنے کے لیے مقروض ہوتے ہیں. دین میں ایسا کوئی اشکال نہیں, یہ اشکال وہ ہے جو ہم نے خود اپنے اوپر طاری کر لی. برادری کی ناک کا مسئلہ, اس کو دین کا مسئلہ بنائیں گے؟ دین میں ایسا کوئی اشکال نہیں. اتنا بڑا کام کر لیا پیغمبر اسلام نے, کتنی آسانی پیدا کر دی. یہ آسانی اللہ کی طرف سے, ورنہ فرما دیتے کہ نہیں تمہیں کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا, غلام آزاد کرنا پڑے گا. اب وہ قرضے لیتا, غلام آزاد کرتا, تب اس کا چھٹکارا ہوتا. لیکن دین نے کتنی آسانی پیدا کر دی. لیکن ہم نے اپنے اوپر وہ اشکال پیدا کر دی ہے, خود مصنوعی اشکال, ان کا تعلق دین سے نہیں. اللہ پاک کا فرمان سنو, فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرهبان یاکلون اموال الناس بالباطل یصدون عن سبیل اللہ. اے ایمان والو, بہت سے مولوی اور بہت سے علماء تمہارے پاس آئیں گے اور ناحق تمہارا مال بھی کھائیں گے اور تم کو اللہ کے دین سے دور بھی کریں گے. ایسے ایسے مسائل تمہارے سامنے رکھیں گے, ایسی ایسی رسمیں سامنے رکھیں گے کہ تمہارا مال بھی کھائیں اور اللہ کے دین سے دور بھی کریں. دین کے بھی ڈاکو, دنیا کے بھی ڈاکو, ان سے بچو. اور کتاب و سنت کے زیر سایہ آ جاؤ, قرآن و حدیث کی فلاح پکڑ لو, قرآن و حدیث کے زیر سایہ آ جاؤ اور اللہ سے یہ دعا کرو کہ اللہ ہمیں کتاب و سنت کے زیر سایہ رکھے اور اپنی فلاح میں لیے. آگے فرمایا کہ وَاسْتَعِينُوا بِالْخَبَّةِ وَالرَّوْحَ وَشَيْءٍ مِنَ الدُّلْجَةِ. فرمایا کہ مدد طلب کرو اس شریعت پر چلنے کے لیے, مدد حاصل کرو. کس چیز سے؟ بالغلبت والروحا, صبح کو چلنے سے اور شام کو چلنے سے. پیغمبر اسلام نے یہاں دو مسافروں کا ذکر کیا. ایک مسافر وہ ہے جس پر چلنے کی لگن طاری ہے اور بھاگتا جا رہا ہے, بھاگتا جا رہا ہے, بھاگتا جا رہا ہے کہ جلدی مندر تک پہنچ جاؤں. بتائیے وہ کب تک دوڑے گا؟ چلے وہ دو گھنٹے دوڑ لے, چار گھنٹے دوڑ لے, چھ گھنٹے سفر کرے, سواری اس کے پاس ہے, چلتا رہے سواری پر, کب تک وہ چلے گا؟ ایک وقت آئے گا کہ تھک ہار کے بیٹھ جائے گا, سو جائے گا اور منزل تک نہیں پہنچے گا. فرمایا کہ ایسے مسافر کی طرح بنو جو صبح ٹھنڈے ٹائم میں کچھ چلتا ہے. دیکھا کہ سورج کی گرمی بڑھ گئی, تمازت بڑھ گئی, تو آرام کے لیے لیٹ جاتا ہے, کہیں پڑاؤ ڈال لیتا ہے, کھاتا ہے, پیتا ہے, پھر آرام کرتا ہے. پھر شام ہوئی, کچھ موسم اور ٹھنڈا ہوا, پھر چل پڑا اور چلا, حتیٰ کہ رات ہو گئی تو کچھ اور آرام کرتا ہے, کھاتا پیتا ہے, بشیر میں دور جائے, پھر رات کی تاریکی سے کچھ وقت نکال لیتا ہے چلنے کے لیے, سفر کرنے کے لیے کچھ رات کی تاریکی میں چلتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ان الارض تطوى باللیل, رات کو زمین سکیڑ دی جاتی ہے, رات کو سفر کرنے سے منزل جلدی طے ہو جاتی ہے. تو رات کو کچھ وقت نکال لیتا ہے, صبح کچھ وقت چلا, کچھ وقت شام کو چلا, کچھ وقت رات کو چلا, آرام بھی کیا, سفر بھی کیا, حتیٰ کہ کچھ مراحل طے کر کے اپنا سفر پورا کر لے گا اور منزل تک پہنچ جائے گا. فرمایا کہ ایسا مسافر بنو, اس مسافر کی طرح مت بنو جس پر چلنے کی لگن طاری ہے, اخلاص کے ساتھ چلنا چاہتا ہے لیکن خوب دوڑ رہا ہے, بھاگ رہا ہے, توقف نہیں کرتا, آرام نہیں کرتا, کھانے پینے کا وقفہ نہیں کرتا. آخر وہ کب تک چل پائے گا؟ ایک وقت آئے گا کہ تھک ہار کے بیٹھ جائے گا, منزل تک نہیں پہنچ سکے گا. جس منزل کا تم قصد کر رہے ہو وہ جنت ہے, اور جنت کے حصول کے لیے اس مسافر کی طرح سفر کرو, آرام کرو, پھر سفر کرو, پھر آرام کرو, پھر سفر کرو, کھاؤ پیو, شریعت کے دامن کو تھام لو, اس آسانی کو قبول کرو جو اللہ اور اللہ کے رسول نے تم کو عطا فرمائی ہے, انشاءاللہ جنت تک پہنچ جاؤ گے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کا خلاصہ ہے. اللہ ہمیں تقوی اور پرہیزگاری اور پیغمبر اسلام کی اس منہج کے ساتھ وفاداری کی توفیق عطا فرمائے. اور وہ اشکالات جو ہم نے خام خواہ اپنے اوپر طاری کر لی اور دین کو مہم بنا دیا اور ایک تکشف طاری کر لیا اپنے اوپر, اللہ نے اس سے بچائے, قرآن و حدیث کے زیر سایہ اپنی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا. یہ نبی رسول کی وہ حدیث تھی جس کا آپ سے وعدہ کیا اور اللہ نے اس وعدے کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائی, اللہ نے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائی. وآخر دعوانا الحمد للہ. ایک سوال ہے کہ معاشرے میں معروف بدعات کی نشاندہی فرمائیں تاکہ لوگ بچ سکیں. یہ سوال بڑا وسیع ہے کہ مستقل ایک موضوع ہے بلکہ جو تفصیل سے بیان کیا جانا چاہیے. اور شر کی بھی تعین ہونی چاہیے تاکہ اسے بچا جا سکے. اصل میں ایک تو وہ رسوم و رواج ہے جو ہماری برادریوں ہمارے معاشرے میں وہ عام ہوتے جا رہے ہیں. کوئی پیدا ہوگا تو اس کے لیے مختلف نئے طور طریقے, پھر ہر سال اس کی سالگرہ ہوگی, اس کا اہتمام ہوگا. اگر کوئی فوت ہو جائے تو تیسرے دن رسمیں ہوں گی, ساتویں دن ہوں گی, دسویں دن ہوں گی, چالیسویں دن ہوں گی, برسی کی صورت ہر سال ہوں گی. ان چیزوں کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے کوئی تعلق نہیں. میں عرض کیا نا کہ ان مواقع پر ہم غریب ہونے کے باوجود پوری برادری کو کھلاتے پلاتے ہیں, قرضے لیتے ہیں, اور اگر قیدر پہ ایسے واقعات ہوں تو قرضوں کے بوجھ تلے دب جاتے ہیں اور الزام دین کو دیتے ہیں. الزام دین کو نہیں ہے, یہ الزام آپ کے اس جہل کو ہے کہ آپ نے قرآن و حدیث کو چھوڑ کر ایسی راہ کو اپنایا جو راستہ اللہ کے پیغمبر کے دور میں نہیں تھا. بہر کیف یہ ایک تفصیلی موضوع ہے, اس پر کسی وقت بات ہو سکتی ہے. میں یہ دعوت دوں گا آپ کو کہ جو اللہ کے پیغمبر کی سنت ہے اسے آپ سمجھیں, بدعات آپ پر خود بخود واضح ہوتی جائے. یہ بڑا مثبت راستہ ہے کہ اللہ کے پیغمبر کی سنت کو آپ سامنے بالفاظ دیگر میں یہ کہتا ہوں کہ جو بھی عمل آپ کے سامنے ہے کہ یہ کام کرنا چاہیے, آپ ٹھہرے اور توقف کریں اور دیکھیں کہ یہ عمل قرآن و حدیث سے ثابت ہے یا نہیں. اگر قرآن و حدیث سے ثابت ہے تو اس کو اپنا لیں, وہ برکت ہے, وہ نعمت ہے, جنت کا راستہ ہے. اور اگر وہ قرآن و حدیث سے ثابت نہیں ہے تو چاہے وہ سونے کا ہو اسے ٹھکرا دیں, اس میں کوئی خیر و برکت نہیں. اگر یہ روش ہم اپنا لیں, اور یہ بڑا مخلصانہ مشورہ اور یہ بڑی صاحب رائے ہے کہ جو عمل سامنے ہے پیش کرنے والا کوئی بھی ہو, آپ یہ تحقیق کر لیں کہ یہ قرآن و حدیث میں ہے یا نہیں, تو یہ بڑی عافیت اور خیر و برکت کا راستہ ہے. اور اگر آپ کوئی بھی بات ہو اسے اپنا لیں, قبول کرتے جائیں کہ فلاں بزرگ نے کہی, فلاں بڑے صاحب نے کہی, میرے دوستو بھائی اس میں کوئی خیر و برکت نہیں. ہمیں کیسا راستہ اپنانا چاہیے؟ پنجاب پاکستان میں کتاب میں نے پڑھی, لکھا تھا کہ ایک مریض کو اپنے پیر کے سامنے یوں ہونا چاہیے جیسے مردہ بدستے زندہ ہوتا, کہ نہلانے والا اس کو جیسے چاہے پلٹے, جیسے چاہے سلوک کرے, وہ بول نہیں سکتا, بس کسی طرح چپ کر کے بیٹھ جاؤ جیسے وہی اتر رہی, اور بولو نہ, کلام نہ کرو ورنہ گستاخی ہو. دین کی فکر یہ نہیں, دین کی فکر یہ ہے کہ آدھی دنیا کا فاتح امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ, نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ نے عمر کے دل پر اور عمر کی زبان پر حق لکھ دیا. فرمایا کہ جس گلی سے عمر گزرتا ہے وہاں سے شیطان بھاگ جاتا ہے. فرمایا کہ میں نے خواب دیکھا کہ دودھ پی رہا ہوں, خوب پیا حتیٰ کہ دودھ بچ گیا, تو بقیہ دودھ میں نے عمر کو دے دیا اور کہا کہ تم بھی خوب پیو. عمر نے خوب پیا, پھر میری آنکھ کھل گئی. صحابہ نے کہا تعبیر کیا ہے؟ فرمایا کہ اس دودھ سے مراد دین اور علم. اتنی برگزیدہ ممبر پر کھڑے ہیں, خلافت کا زمانہ ہے, آدھی دنیا کے فاتح ہیں, سامنے مجمع ازدحام ہے, لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ میں امیر المومنین عمر اگر کوئی ایسی بات کہہ دوں کبھی جو قرآن و حدیث کے خلاف ہو تو کیا تم قبول کر لو گے, مان لو گے؟ یہ امیر کا فیصلہ, امیر المومنین کا فیصلہ قبول کر لو گے؟ جواب دو مجھے. سب خاموش ہے, کوئی جواب نہیں دے. بڑے بڑے سردار صاحب نے بیٹھے, کوئی نہیں بول رہا. اللہ کی منشا بھی یہی تھی کہ آج کوئی سردار تھا بولے. سردار سرداروں سے ٹکر لیتے ہی رہتے, سردار بولتا تو باپ کتنا وزن نہ بنتا, مزہ تب آیا کہ امیر المومنین سامنے کھڑے ہیں اور آخری سب سے ایک جہادی کھڑا ہوا, ایک عام انسان دیہاتی, میلے کپڑے پہنے ہوئے, نیام سے تلوار لٹکی ہوئی ہے گندے سے, اور تلوار نکال کے کھڑا ہوا اور کہا کہ عمر اگر تم نے کبھی قرآن و حدیث کے خلاف فیصلہ کیا تو اس تلوار سے تم کو سیدھا کر دیا. یہ ہے دین. دین یہ نہیں ہے کہ ایسے بن کے بیٹھ جاؤ جیسے مردہ بنتے زندہ ہے. دین یہ ہے کہ کتاب و سنت کے خلاف بات کرنے والا عمر ابن خطاب کیوں نہ ہو, ایک عراقی بھی اس کی اصلاح کر سکا. تو عمر ناراض نہیں ہوئے, آسمان کی طرف منہ کیا, کہا کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ اس رعیت میں ابھی ایسے لوگ موجود ہیں کہ عمر کو ٹوک سکتے ہیں, عمر کی اصلاح کر. یہ دین. تو میرے دوست اور بھائیوں, کوئی بات سامنے آئے, کوئی عمل سامنے آئے, اس کو کتاب و سنت پر پیش کیجئے, قرآن و حدیث پر پیش کیجئے. اگر وہ قرآن و حدیث کے مطابق ہو اس کو قبول کریں, وہ باعث خیر و برکت ہے. قرآن و حدیث میں نہ ہو, وہ ہیروں کا ہو, جواہرات کا ہو, سونے اور چاندی کا, اس کو ٹکرا دیں, اس کی کوئی حیثیت اور کوئی اس کی حقیقت. تو اللہ ہمیں صحیح معنی میں قرآن و حدیث کا فہم عطا فرمائے. واخر الزمان الحمدللہ رب العالمین.